يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة توبہ آیت نمبر بولیں سب مل کر 94. آیت نمبر 94 سے اور جو گیارہویں پارے کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہوئے آج کا سبق شروع کریں گے کہ ہم اس کا پورا حق ادا کریں اور اس کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرتے ہوئے ہم اپنے عمل کا جائزہ بھی لے سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی روشنی میں اپنے لیے آئندہ کا لاحق عمل بنائیں. تھوڑی سی بات آج کی آیات کے ناطے سے اور جو آج کا ہمارا ایک تھیم ہے وہ ہے فاستبقوا الخیرات السابقون الاولون, پہلوں میں سے بھی پہلا بننا. اور یادگیری کے لیے بتا رہی ہوں, اس بات کو رہنے دیجیے گا اندر ہی, ایڈیٹنگ میں نہ نکالیں. اور وہ کیا ہے کہ آج 9 ذی الحج ہے, عرفے کا دن ہے, کہ اس زمین اور آسمان پہ سال کے سارے دنوں میں سے اس سے خوبصورت دن کوئی نہیں. اور آج کے اس دن اللہ نے لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے. اور آج کا دن وہ ہے کہ جس دن شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا ادھر سے ادھر بھاگنے لگتا ہے کہ میں نے تو اتنی کوشش کی تھی ان کو بہکانے کی, لیکن یہ آج پھر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کر اللہ کے پاس سرخرو ہو گئے. تو ہم اس دعا کے ساتھ شروع کریں گے کہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دیں, اور اللہ ہمیں بھی آج کے دن میں کوئی ایک ایسی نیکی کرنے کی توفیق دے دے کہ جو ہمیں جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں ڈال دیں, اور ہمارے دنیا کے عذر, تکلیفیں, بیماریاں, پریشانیاں دور کر دیں. ہمیں صرف ایک غم لگا دے کہ اب ہم نے اپنی باقی زندگی میں تیرے بندوں کو اور خود کو آگ سے آزاد کروانا ہے, اور تیری رضا کا خود بھی بننا ہے اور دوسروں کو بھی تیری رضا پہ چلانا ہے. یہی زندگی کا مقصد ہے, یہی خلاصہ ہے زندگی کا. آپ میں جو کچھ بھی دن رات کرتے ہیں نیکی کے نام پہ, یا اگر ہم اپنے اسکول میں آ کر اس وقت بھی کچھ بھی کر رہے ہیں, واللہ ہی ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک لمحے کو شعور کے ساتھ بتانے والا بنا دے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ توبہ غزوہ تبوک کے اراؤنڈ کو زیادہ ڈسکس کرتی ہے, گو کہ مختلف ادوار میں یہ سورۃ نازل ہوئی تو کہہ لیجئے کہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جو مسلمانوں کو ہر دور میں پیش آنے والے متوقع حالات سے باخبر کرتا ہے. اس وقت جو ہم حصہ شروع کر رہے ہیں, اس کا تو پہلا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تبوک سے واپسی کے راستے میں نازل ہوا. پیچھے تھوڑی بات ہوئی, آگے بھی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, کہ جب تبوک کی کال ہوئی تو نہ عقل اس کو مان سکتی تھی, اور نہ اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو دل مانتا اس نیکی کو کرنے کو, اور اگر بدگمانیاں پھیلتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اپنے پیارے لیڈر کے لیے اس وقت جو بدگمانیاں پھیلتیں شاید کبھی نہ پھیلی ہوں, اور شاید ہی پھر صحابہ کی یہ جماعت ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح قائم رہتی. اتنی بڑی خانہ جنگی ہو سکتی تھی مدینہ میں کہ صحابہ ہی بکھر جاتے اور کئی گروہ بن جاتے, کئی وہ کہنا چاہیے کہ جتھے بن جاتے, اور کوئی اللہ کے نبی کا ساتھ دیتا, کوئی نبی کا ساتھ دیتا اور کوئی دوسرے گروہ بنا لیتا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں, ہمیں تو یہ فیصلہ منظور ہی نہیں, اور کتنے ہی ہوتے جو واک آؤٹ کر جاتے, اور کتنے ہی ہوتے جو ایسے وقت میں پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے کہ پھر لیڈر ہی بدل لیتے ہیں, اس سے تو بہتر ہے کہ نہ ہی ہوں, ہماری تو جان مشکلوں پہ, ساری کام ہم ہی نے کرنے, مکہ فتح ہو گیا اب آرام سے بیٹھتے ہی نہیں, سکون سے کام کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کیا صحابہ کا وہ گروہ تھا, اور پھر کہوں گی کہ کیا نبی کی تربیت تھی, اور کیا اللہ کا فضل تھا کہ صحابہ نے چوں اور چراں نہیں کی. دیکھیے جنگیں جیتنا، لڑنا، لڑانا، فتح، ناکامی، یہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ ساتھی اس پہ کیا ریئیکشن دیتے ہیں. جب نیکی کی کوئی کال آئے اس وقت ساتھیوں کا کیا رسپانس ہے؟ ساتھی سے مراد انصار اللہ، جو اللہ کے راستے میں مددگار بن کے نکلتے ہیں. یہ ایک لیڈر کی کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے. باقی بعد میں کبھی فتح ہوئی، کبھی زیادہ مال غنیمت، کبھی کم، کبھی زیادہ لوگ آئے، کبھی کم آئے، یہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن جب کسی گروہ میں یہ سوچ شروع ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی یہ بات آئے کہ جی یہ تو کوئی بس عجیب ہی باتیں ہیں، تو بس سمجھیے کہ پھر لوگ باہر سے آ جائیں لیکن اندر سے چیز ٹوٹ جاتی ہے. صحابہ نے لبیک کہا، لیکن کچھ لوگ تھے جو اپنی دنیا بنانے میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی اس قول کو اپنے لیے تاوان سمجھا. کھل کے نہ نہیں کر سکتے تھے، یہ اس دور کا ایک وصف تھا. اس دور کے منافقوں کو بھی اس بات کی شرم تھی کہ کہیں لوگ ہمیں منافق نہ کہیں. اب ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. جب جانے لگے، کچھ نے تو اسی وقت ہی عذر بنا لیے کہ مجبوریاں ہیں، ان کے ذکر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، جد بن قیس اور کچھ اور ساتھیوں میں. کچھ کو اس وقت تو ہمت نہ ہوئی نبی کے سامنے آ کر چھٹی لینے کی، رخصت دینے کی. اب خوف کیا تھا کہ واپس آ رہے ہیں. ویسے تو ان کو امید ہی نہیں تھی آپ کی واپسی کی، لیکن اللہ نے جو حالات وہاں پیدا کیے، نہ صرف یہ کہ واپس آئے بلکہ روب کے ساتھ واپس آئے. اب وہ لوگ جو نہیں گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 10-12 کے قریب ایسے لوگ تھے منافقین میں کہ جو نہیں گئے تھے. اب ذرا سوچئے، مدینہ کی بستی 30,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. تین لوگ جن کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ اگلے سبق میں، آپ دیکھیں گے وہ عذر کی وجہ سے رک گئے. ایک اور صحابی تھے ابو خیسمہ، وہ بعد میں چلے گئے، 4 ہو گئے. 30,000 میں سے 4 یہ جمع کر لے کیونکہ یہ مخلص تھے. 3 ابو لبابہ سمیت ایک دو ساتھی جنہوں نے خود کو باندھ لیا. اس کے علاوہ صرف 10 لوگ تھے جو نہیں گئے. ذرا سے سوچئے، اور یہ کہاں تھا؟ نماز کے لیے جانا تھا، جماعت کی نماز تھی. یہ کوئی مذہبی ریچول تھا، حج یا عمرہ تھا؟ نہیں، یہ جان جوکھوں میں ڈال کر اللہ کے دین کا کام تھا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ مدینہ کیسے مدینہ طیبہ بنا، کہ لوگ ایک کال پہ، اور 98% امید تھی کہ واپس نہیں آئیں گے. پیچھے والوں کو پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں، کہ مرد تو چلے گئے، عورتوں نے کھڑی فصلیں کیسے کاٹنی ہیں، بچے، عورتیں، ضعیف اور بوڑھے، یہ چند گروہ پیچھے تھے یا پھر یہ چند منافق. لیکن کیا سماعت تھی، ایسا گروہ اگر آئے نا تو پھر تاریخ سازی ہوتی ہے، ورنہ تو نری خود سازی ہیں. ہمارے ہاں شادیوں میں کوئی بلائے اور ہم سب کو نہ لے کر جائیں، اکیلے چلے جائیں، تو اگلا کہتا ہے بچے نہیں آئے، اماں کو نہیں لے کر آئے، بیگم نہیں آئیں، بھائی نہیں آئے. ہمارے تو جملے ہی ایسے ہیں. ہم تو اپنی محبتوں کے گن گاتے اور اپنی محبتوں کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں. کون ہے جو اللہ کے راستے کے تقاضوں پہ نہ نکلنے والوں کے بارے میں پوچھے کہ وہ کدھر ہیں اور میں کدھر ہوں؟ اب غم کیا پڑا تھا کہ نبی تو واپس آ گئے، اب منہ چھپائیں تو کہاں چھپائیں؟ آج کے دور کا کوئی ہوتا کہتا منہ ہی نہیں دکھاتے، جائیں گے نہیں کچھ عرصہ، بھول جائیں گے، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو یاد کر لیں گے. نہیں ہوا. مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، اور منافق کی ایک بات سمجھیے یہاں، بلکہ آج ہی بتا دوں، پھر آگے بات میں اور بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. آسان کرنے کی کوشش میں یہ پوز لے رہی ہوں. آپ کو کہتے ہیں نا، ہر دور کا ایک رواج ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ان ہونا. مثلا آج کے دور میں ان کیا ہے؟ ماڈرن ہونا، فیشنیبل ہونا، ایسے ہی ہے نا، فن اینڈ فرولک. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میں کوشش کر رہی ہوں سمجھا پوں، شاید میں نہیں کر پا رہی. یعنی دنیا میں، معاشرے میں کون لوگ ہیں جن کو سب سنگ کرتے ہیں؟ تھرل، ہا ہو، ہگ، بولنے، ہنسنے، کھانے، کھلانے والے، مالز میں گھوم رہے، ادھر جا رہے، ناچ رہے، کود رہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں نا. اور جو بیچارہ کہیں آئے رکونے میں بیٹھا ہو، بڑا نک لپٹا سپٹا اور بہت مطلب ذرا کمی انوالو ہو، تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ موسٹلی یہ آؤٹ کاسٹ ہے، اس کو الگ کر دو. ان کو کیا بلانا، ان کے آنے سے تو کوئی محفل ہی نہیں سجتی. کچھ کو دور سے بلائیں گے کہ ان کے بغیر محفلیں نہیں سجتی. اب اس بات پہ غور کیجئے جو میں کہنے لگی ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. جب میں نے اس بات کو سمجھا نا، تو واقعی میرا دل کیا کہ اللہ وہ وقت پھیرا ہے. کیونکہ میں جب یہ بار بار پڑھ رہی ہوں نا کہ منافقوں کو اتنا غم کیوں تھا، بھائی نہیں تو نہ ایسے منہ دیکھ کے ادھر کھڑے ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ آپ غور سے سنیے گا، جس طرح آج دیندار شخص کو نکڑ سے لگا دیتے ہیں نا لوگ، نکڑ میں لگا دو، ان کو کارنر کر دو، بس ان سے دور دور سے ہیلو ہائے اسلام بوائے، ٹھیک از فائن. اس دور میں منافقت کو اس طرح آؤٹ کاسٹ کر دیا گیا تھا. کسی کے بارے میں اگر خبر بھی مل جاتی تھی نا کسی کو کہ یہ منافق ہے، تو پوری سوسائٹی اس کو کہتی تھرڈ کلاس، پیچھے کرو اس کو، یہ مولوی، یہ بیکار بندہ. یہ اینگل تھا. کتنوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ پوری کوشش کر رہی ہوں. اس دور کے منافقوں کو کارنر کر دیا جاتا تھا سوسائٹی میں، ڈس لائک کرتے تھے لوگ منافق. یہاں سے آپ اس دور کی خوبصورتی دیکھیے. آج کے دور میں جیسے بعض دفعہ نیکیاں کرنے والے یا ایسے تنقید کرنے والے لوگوں کو یا ایسی محفلوں سے، ایسی جگہوں سے بچنے والے لوگوں کو جہاں دین کی باتیں ہوں لوگ شہر کا تھرڈ کلاس شہری سمجھتے ہیں نا، اس دور میں سوسائٹی میں منافقت والے شخص کو لوگ تھرڈ کلاس سمجھتے تھے. یہ غم تھا منافقوں کا. اب بات سمجھ آئی؟ یہ کیوں بھاگ بھاگ کے نبی کے پاس آتے تھے کہ نہیں 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 ہمیں منافق نہ سمجھے لو، نہیں ہم معاشرے کا بائیکاٹ نہیں پسند کر سکتے، ہم لوگوں کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتے. آسان لفظوں میں بولوں، اس دور میں منافق کو نظروں سے گرا دیا جاتا تھا، جیسے آج عموماً بعض اچھے کام کرنے لوگوں کو گرا دیا جاتا ہے. اس لیے منافقوں کو یہ غم لگا رہتا تھا، یہ پریشانی لگی رہتی تھی، یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں ہم ڈکلیئرڈ منافق نہ بن جائیں. اس لیے ان کو آ کے سامنے کچھ سوائیاں تو پیش کرنی تھیں. اب دیکھیے اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں، آپ جا تو رہی ہیں، ہوگا کیا؟ آیت 94 پہلی آیت 11 پارے کی، یا تزیرون الیکم، بہانے بنائیں گے وہ تمہارے پاس. کب؟ اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ آؤ گے ان کے پاس. پہلی بات ہے کہ آپ کو کوئی اور پارا یاد آیا جو اسی طرح کے انداز سے شروع ہوا تھا؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، وہاں کہتا سیقول، مستقبل میں کچھ باتیں لوگوں نے کرنی تھیں، اس کی خبر اللہ نے اپنے پیارے نبی کو پہلے سے دے دی. یہاں آنے والے وقت میں، یعنی جب آپ مدینہ میں واپس آ جائیں گے، تو اس وقت جو خبریں، جو عذر بہانے لوگوں نے کرنے ہیں، وہ ابھی سے ذہن میں رکھیے کہ وہ آئیں گے اور آپ کے پاس آ کر اپنی جھوٹی سچی محبتوں کی باتیں کریں گے. اور یاد رکھیے، دین کا اصل تقاضا چھوڑ کر آپ جتنا مرضی بڑا دین کا کام کرتے رہیں، واللہ ہی اس کی وہ قدر نہیں ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں، بعض دفعہ ہم اپنی عقل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ضروری ہے تبوک پہ جانا؟ میں بیٹھ کے مدینہ کا انتظام نہیں سنبھال رہا، اور میں وہاں کے جو زکوٰۃ کے پیسے آئے ہوئے ہیں، یا وہ جو کہہ لیجئے کہ جو مال بھیجے گئے تھے، ان کی لسٹ نہیں بنا رہا، یا میں وہاں بیٹھ کر مدینہ شہر کے اندر جو اگلے سال میں اناج لانا ہے اس کا انتظام نہیں کر رہا. کیا یہ کام تھے کہ نہیں؟ دیکھیے 30,000 لوگوں کو جمع کرنا، کھانا کھلانا، یہ ایک چھوٹا کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا. بٹ یاد رکھیے گا ایک بات، اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، حدیث میں اس پہ ایک واقعہ بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ رات کے قریب حکم دیا کوچ کا، کسی جگہ حملہ کرنا تھا یا کوئی دفاع کا معاملہ تھا، آپ نے ایک صحابی کو امیر بنایا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو کہا کہ ان کے ساتھ نکل جاؤ اور فلاں فلاں سب چلے جائیں، ختم ہوگی بات. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کروائے تو خود آپ نہیں گئے تھے. جب آپ سلام پھیر کر پیچھے پلٹے تو آپ نے ایک صحابی کو وہاں بیٹھے دیکھا. آپ نے کہا کہ آپ نہیں گئے لشکر کے ساتھ؟ یعنی جانا تو آپ کو بھی تھا. تو کہا اللہ کے نبی، میں اکیلا دکیلا بندہ ہوں، گھوڑا بھی بڑا اچھا ہے، تو مجھے یہ بھی پتا وہ کدھر گئے ہیں. تو میں نے کیا سوچا کہ میں آدھی رات میں کیوں نکلوں، میں صبح فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھنے کا اجر کیوں چھوڑوں؟ تو میں اس نیت سے بیٹھ گیا کہ وہ جائیں، میں ابھی فجر پڑھ کے نکل رہا ہوں، یعنی کہ فجر پڑھ کے سو رہا ہوں، فجر پڑھ کے نکل رہا ہوں تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، کیونکہ میں نے ایکسٹرا نیکی کی. اب غور سے سنیے گا، اس نے ایکسٹرا نیکی کس کو سمجھا؟ فجر کی جماعت کو نبی کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھنا. کیونکہ سفر میں تو پتہ نہیں دو رکعت پڑھتے کیا پڑھتے، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، اس کا کیا خشوع ہوتا، عقل سے سوچا. آپ نے فرمایا اب تو کبھی بھی ان کے اجر کو نہیں پا سکے گا. اجر اتی اللہ اور اتی رسول کا، بات مانو. جب ہم بات نہیں مانتے تو یاد رکھیے کہ ہماری برکت چلی جاتی ہے. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ جب آپ ان کی طرف پلٹیں گے تو یہ آپ کو بہانے بنائیں گے. اب یہ لفظ یا تذیرون دیکھیے گا، فعل مضارے ہے، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، کرتے ہیں، عذر کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں یا بنائیں گے، دونوں ہی معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر تو یہ آیات تبوک سے واپسی کے سفر پر نازل ہوئی تو ترجمہ وہ ہے کیا کہ بہانے بنائیں گے فیوچر میں، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آ جانے، بیٹھ بٹھانے کے بعد نازل ہوئیں تو بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کے. لفظ کیا ہے اس میں؟ عذر، عین زال را، ایسی کوشش جس سے انسان اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو مٹا دینا چاہے. نوٹ کریں، کمی ہو جاتی ہے ہم سے کوئی بھی، پھر ہم اس کے اوپر کوشش کر کے کوئی نہ کوئی لفظ بولتے ہیں تاکہ ہمارا وہ اثر ختم ہو جائے. اسی طرح عذر کہتے ہیں وہ حجت جسے انسان بطور اعتذار پیش کرے. پھر اسی طرح انسان کا محض باتوں سے ان اعتراضات و الزامات کو دور کرنے کی کوشش کرنا جو اس پہ لگا دیے جائیں. عذیرت ان کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں؟ مکانات کے سامنے کا کھلا میدان، جس کا فرنٹ پہ باغ کہتے ہیں نا، یا گارڈن کہہ لیجئے. اس کے بعد پھر ان نجاستوں اور گندگیوں کو کہنے لگے جو ان میدانوں میں پھینکی جاتی ہیں. نوٹ کریں ذرا، پھر بولوں، عذیرتن گندگی، نجاست جو کھلے میدانوں میں پھینکی جاتی ہے. تو دیکھیے عذر کیا ہے؟ گندگی. عذر شیعہ کہتے ہیں چیز کو گندگی سے آلودہ کیا. اب یہ جب عذر سے اے تذر تا بنی، یعنی باب افتعال میں آ گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا معنی بدل جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اتنا ڈفرینٹ اینگل سے ڈکشنری میں استعمال ہوتا ہے کہ میں آپ کو سارے بتاؤں تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہے کیا چیز ہے. اللہ اکبر. آزار الغلام ایزارن کہتے ہیں کہ اس لڑکے کا ختنہ کر دیا گیا، اور لڑکی کے پردہ بکارت کو عذرا کہتے ہیں عربی زبان میں. عذر ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک رکاوٹ ہے. اس آدمی کے عیب بہت زیادہ ہو گئے، آزار الرجل ایزارن. اور کہتے ہیں آزرت الدار، گھر میں غلاظت بہت ہو گئی، گھر گندا ہو تو یہ بولتے ہیں. اسی طرح سے کچھ اور معنی بھی. اب یہاں جب لفظ یا تذیرون ہوتا ہے نا تو اس میں دو اشکال ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے عذر اور غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اکثر سوچتی تھی کہ عذر ہی کیوں نہیں آ گیا. تو یا تذیرون میں جو تا ہے یہ بتا رہی ہے کہ عذر سچے جھوٹے، جس کو آپ کہیں. ایک ہوتا ہے سچا عذر، عذر، بٹ جب اے تذیر ہے نا تو یہ بہانہ سازی کے معنوں میں آتا ہے، بہانے بنانا، ایسا عذر پیش کرنا جو ثابت ہی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، بہرحال اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ فکر تھی ان کو کہ ہم پہ کچھ بات ہونی اور ہم اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیں. خیر آگے چلتے ہیں، پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں. قل، اب جواب سکھایا جا رہا ہے پیارے نبی کو کہ آپ نے ان کو کیا کہنا ہے. لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ. اے نبی آپ کہہ دیجئے یا کہہ دیجئے گا کیا؟ لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ. لن نؤمن لکم، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تم پر. اب یہ بتائیے، ابھی پچھلے دو سبق پہلے گزرا ہے، نؤمن یا امینہ کے بعد لام آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ اعتبار کرنا. اور اگر با آ جائے تو ایمان لانا، بیلیف کے معنوں میں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نؤمن للہ، کہہ سکتے ہم؟ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کا اعتبار کرتے ہیں. نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ نؤمن بکا، ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پھر وہی مانی ہے جو وہاں بھی پیچھے گزرا تھا، ہم اعتبار نہیں کریں گے تمہارا، ہم نہیں تمہاری بات مانیں گے. کیوں؟ قد نبانا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں سے مطلع کر دیا. اللہ اکبر. جب تبوک کی مہم پہ جا رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، آپ سب کے سامنے پارے کھلے ہوئے، کیونکہ پارا کھلا نہ ہو نا تو آپ کی نظر بھی بھٹکتی ہے اور ذہن بھی بھٹکتا ہے. تو ہمیشہ آیتیں کھول کے پڑھ سنا کریں، آپ بگ ڈفرینس دیکھیں گے اپنے سننے اور سمجھنے میں، اس کے فہم میں. اور کیا سب کے نوٹ بکس ہیں؟ ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل رہے تھے نا تو کچھ لوگ اس وقت بھی باتیں بنا رہے تھے لیکن چونکہ آپ میں شرافت تھی اور مروت تھی آپ ہر ایک کی باتیں چپکے سے سنتے جا رہے تھے اور دعا کر دیتے تھے. اب چونکہ وحی کے ذریعے ان کے جھوٹ کے پردے چاک ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو بتا دیں کہ اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے کیونکہ تمہارے اندر کی کیفیت اللہ نے کھول دی. اب کیا ہوگا؟ ختم نہیں. وسیر اللہ عملکم ورسولہ, اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے. کیا مطلب ہے عمل؟ آئندہ تمہارے طرز عمل اور رویے کو دیکھیں گے. اب کیا ایٹیچیوڈ اختیار کرتے ہو؟ یعنی اب جو باتیں کر رہے ہو آنے والی کسی جنگ میں کسی مہم میں پتہ لگ جائیں گی سچی تھی کہ جھوٹی تھی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عمل کی باتیں نوٹ کریں. پہلی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ایک کے بعد ایک موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہوتے بندے کی بدعملی سے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ چونکہ پیچھے سے بہت سارے رکوع ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں منافقین پر تنقید کے, ٹھیک ہے, جو نفاق کی وجہ سے حق اور باطل کی مارکے میں شرکت سے گریز کرتے تھے, اور ایسے نازک موقع پہ بچ نکلنے پر بعض دفعہ خوش ہوتے تھے, بہانے تراشے تھے, جس میں مال خرچ کرنا پڑے, جس میں کوئی جان کا نقصان ہو, کچھ نہ کچھ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ان کی ان باتوں کو کھول کے بیان کر رہے ہیں. ایک بڑی اہم بات میں بتانے لگی ہوں, میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی کو یاد ہوگی اگر میں نے کبھی بتائی بھی ہے تو. آخر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقوں کے نام لے لے کے کھول کے نبی کو بتا رہے ہیں؟ جہاں اتنے سال خاموشی رہی وہاں یہاں بھی خاموشی ہو جاتی. بات واضح, نہ کرتے شرمندہ, نام لیے 70-80 منافقوں کے نام لے کر آپ نے بتا دیا یہ بھی وہ بھی. وجہ حدیث کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی احادیث کو صحابہ کرام ہی نے تو آگے پہنچانا تھا. اگر یہ منافق اندر گھلے ملے رہتے اور بعد میں پتہ چلتا کہ تھے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد منافق, کوئی ایک حدیث بھی نہ لیتا بعد میں, پتہ نہیں یہ منافق ہو, نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, ابو ہریرہ منافق ہوں گے, ابن عباس ہوں گے منافق. اللہ نے نبی کے علم کو, نبی کی باتوں کو, سنتوں کو, احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے کھرے اور کھوٹے لوگوں کا فرق الگ کر دیا. آپ کو کبھی کوئی حدیث ان عبداللہ بن ابی نہیں ملے گی, حالانکہ باتیں وہ نبی کی کرتا رہتا تھا سارا دن. آپ پڑھیں گے آگے سورت منافقون میں تو اس کے کئی قول بھی نقل کیے گئے ہیں, لیکن اس کی بات کو اس کے منہ پہ مار دیا گیا. کبھی نہیں پڑھیں گے ان جد بن قیس, صحابہ نے پھر اتنا کرائیٹیرین گہرا کر دیا تھا کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو یوں نکال کر پیچھے کر دیا جیسے کوئی آٹے میں سے بال نکال دیتا ہے. دوسری بات آپ کو پیچھے بھی ذکر کی تھی, یہاں پھر لکھ لیں کہ آپ کے بعد صحابہ کو پتہ چلے کہ کون دل سے مخلص ہے کون نہیں. پتہ چلے عبداللہ بن ابی کی معیت میں ایک لشکر بھیج دیا بالفرض, تو وہ تو جا کے دشمنوں سے گٹھ جوڑ کر کے سارا وہ علاقہ ہی بیچ کے آ جائے گا اور پیسے اپنی جیب میں ڈال لے گا. تو یہ دین کی حفاظت تھی. یاد رکھیے یہ دین کی حفاظت ہے, حدیث کی حفاظت, علم کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کو پیور اور ملاوٹوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں, ساری علائشوں سے پاک کر کے ایک ایسا نتھرا ہوا گروہ تیار کرنا چاہتے تھے کہ جن کے کندھوں پہ پھر اسلام کا کام ڈالا جائے. ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار کرنا چاہتے تھے جس پر کئی منزلہ بلڈنگ تیار ہو سکے, اور ایسے کھڑے لوگ کہ جو پھر ہر مشکل حالات میں اگر وہ نبی کی زندگی میں اتنی بڑی تبوک سے گزر آئے تو پھر بعد میں باقی زندگی کی جو جنگیں آئیں گی ان میں تو وہ قدم جمے رہے. ان کے کیوں یرموک ہوئی اور کیوں لشکر اسامہ کامیاب ہوا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تھوڑے خالص ٹھکے ہوئے بہتر ہیں, زیادہ ڈھیلے ڈھالے اور اندر دل کے روگ لگے ہوئے لوگوں کی نسبت. کیونکہ کام بہت بڑا تھا نبی کے ساتھیوں کے ذمے, اور وہ کیا تھا؟ لِيُسْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اس دین اسلام کو ساری دنیا میں نافذ کرنا تھا. یہ جھنڈے لگانے تھے, اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب اور نافذ کرنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، حق اور باطل میں کشمکش ہے۔ کفر کی قوت ایک لمحے کے لیے غلبہ دین کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تیار کر رہا تھا صحابہ کے ذریعے اور بعد کے لوگوں تک اور قیامت تک آنے کے لیے کہ جو نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے فائدوں کے حریص بن کے اور آگے بڑھ کر فائدوں کے حریص نہ ہوں بلکہ اسلام کے لیے کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جس گروہ کی اللہ کے نبی نے ٹریننگ کی تھی وہ بدو تھے، جاہل تھے، اگلے حصوں میں پڑھنے لگے ہیں، تھوڑی سی اس کی بھی لے لیں تمید، کم پڑھے لکھے تھے، ان لٹرڈ تھے۔ اب ایسے لوگ جو صرف کام ان کا لڑنا جھڑنا تھا، وہ جاتے تھے لوٹ مار کرتے تھے، قافلوں میں جو ملتا وہ سارا ان کا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو اس طرح ٹیم کیا کہ اول تو لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، اور اسلام کے نام پہ نکلے تو وہاں سے اگر ایک تیر تلوار بھی ملی تو آ کے مسلمانوں کے لشکر میں امیر کے سامنے رکھ دو۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بن آیات میں آپ کو محسوس ہوگی تھوڑی سی سختی، شدت محسوس ہوگی کہ آخر ایسا کیوں ہے، یہ سارا کچھ کر کے اللہ دوسروں کو بدنام نہیں کر رہے بلکہ اصل میں مسلمانوں کو پاک کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک اور چیز کر کے پھر اگلے حصے پہ چلتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو منافق تھے نا، وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ایک مذہبی جنون ہو گئے، یہ جذباتی ہو گئے، نبی کی باتوں میں آ گئے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دیکھیے گا ان کا سارا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ان کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا گروہ کیسے پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور خاص طور پہ تبوک کے سفر میں قیصرِ روم کے سامنے کھڑا ہونا، یہ تو ان کو لگتا تھا کہ خودکشی کرنے کے برابر ہے، یہ تو آج کے دور میں قبول ہی نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ۔ لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور ان کی ساری امیدوں پہ اوس پڑ گئی، تو ایسے وقت میں ان کو تو پھر یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو لہٰذا یہاں قل کہہ کر اللہ کے نبی کو بیچ میں لایا گیا۔ ذرا سا غور کریں نا، قل سے نبی کو خطاب ہے، حالانکہ اوپر والے ٹکڑے میں خطاب جمع سے ہے اور بعد کے جملوں میں پھر جمع ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بات کا انداز اس لیے بدل دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور بعد والے مسلمان جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو، اس کو اپنے حالات کے مطابق سمجھ سکیں۔ اور یاد رکھیے یہ بات کہ مومن اور منافق کی پہچان کا ایک بنیادی نقطہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مومن کی ہدایت کا سر چشمہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، اس کی پوری زندگی اللہ کے رسول کے گرد گھومتی ہے، پیغمبر کی زبان تمام مخلص مسلمانوں کے دلوں کی ترجمان ہوتی ہے اور امت کے درمیان باہمی ہم آہنگی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جہاں کہیں رشتہ فکر ٹوٹتا ہے، جہاں کوئی دو گروہوں میں اختلاف ہوتا ہے، نبی کی بات حجت بن جاتی ہے، الفی بن جاتی ہے، سب کو جوڑ دیتی ہے۔ لیکن جب ایمان میں نفاق نقب لگا لیتا ہے تو یاد رکھیے پھر لوگ نبی کی ذات سے دور ہو کر شخصیات کے پیچھے کھونے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی بات سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہم کوئی بات سوچیں بھی نہ۔ کل کسی نے ایک میسج بھیجا، آگے بھی ایک دفعہ مجھے آیا، لیکن کل کسی نے کہا کہ یہ کہیں ملا ہے تو کیا میں پڑھوں اس کو۔ وہ میسج کچھ اس قسم کا تھا کہ یہ 10 دن ذوالحج کے جو چل رہے ہیں، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بڑے فرما بردار بیٹے تھے اور باپ نے ان کو جو کہا وہ کرتے ہی گئے، اور دس اینڈ دیٹ، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں صرف اس لیے آپ نہ پڑھنے لگ جائیے گا یہ وظیفہ، لیکن میں جرت کی بات کرتی ہوں اور میں کہہ سکتی ہوں کہ جیسے آج نئے نئے وظیفے آپ کو مجھے باہر لوگوں میں دکھتے ہیں نا، وہ بھی کسی دور میں بنے تھے نا۔ اب یہ اس سال کا وظیفہ ہے کہ ذوالحج کی 7, 8, 9 اور 10 تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑوں کے لیے دعا کرنی ہے، تمام ماں باپ یہ ضرور کریں۔ حج کے دن عصر 4:30 بجے سے 5:30 کے درمیان، یہ 1 گھنٹہ لازمی ہے، اسے آگے پیچھے نہیں کریں گے آپ، ہاں 4:30 سے 5:30 کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اب میں تعداد نہیں بتاتی کہ امی آپ میں سے کوئی زمانہ ہی نہ لگ جائے، اچھی خاصی تعداد لکھی ہوئی، اتنی بار اللہم لبیک، پھر دوسرا وظیفہ ہے اتنی بار اول اور آخر درود ابراہیمی، پھر کوئی بھی جائز دعا کریں انشاءاللہ دعا پوری ہوگی. اس میسج کو حج سے پہلے سب تک پہنچا دے تاکہ اس مبارک دن میں سب کی دعا قبول ہو. کون ہے پیچھے, کس نے لکھا, کس کا فتویٰ, کس کا میسج؟ نتھنگ. یہ بات نبی کے دور میں نہیں تھی, یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں. اب آج جنہوں نے یہ وظیفہ پڑھا سنا, اب مجھے بتائیے کیا اس میں کوئی قباحت لگ رہی ہے؟ لیکن سرے کہاں سے جڑے کہ چونکہ باپ بیٹا ہو اچھا فرما بردار تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, تو بس پھر ادھر سے وہ جوڑو ادھر سے جوڑو. اب یہ باتیں دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگتی ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ دین کا کلا کما کرتی ہیں. اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پوری طرح محفوظ رکھا ہوا تھا. تو جب تک آپ کے میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت نہیں ہوگی, بات نہیں ہوگی. ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سناتی ہوں, یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیوں اتنا چھانٹتا تھا, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب یہ ایک واقعہ, یہ بھی مجھے کل ہی شیئرنگ ہے اور میں نے اس پہ ان کو بھرپور الحمدللہ تبصرہ بھیجا. ایک بہت ہی گناہگار شخص حج ادا کرنے گیا, وہاں کعبے کے خلاف کو پکڑ کر بولا, الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور کلمہ حج میں دو لفظ ہیں, ہا سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم ثابت ہیں, اب تو اپنے حکم سے میرے جرم معاف فرما دے. آواز آئی ہے میرے بندے, تو نے کتنی عمدہ مناجات کی, پھر کہو. وہ دوبارہ نئے انداز میں یوں بولا, اے میرے بخشنہار, اے غفار, تیری مغفرت کا دریا گناہ گاروں کی مغفرت و بخشش کے لیے پرجوش ہے اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہے. الہی اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج دو حرفوں پر مشتمل ہے, ہا اور جیم. ہا سے میری حاجت اور جیم سے تیرا جود و کرم, تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری فرما دے. آواز آئی ہے میرے بندے, تو نے کیا خوب حمد کی, پھر کہو. وہ پھر عرض کرنے لگا, ہے خالق کائنات, جو بھی اس نے کیا. تیسری بار کہتا ہے تیرے گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں, حج کے دو لفظ ہیں, اور ہا سے اگر میری حلاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال مراد ہے, تو اپنے جلال کی برکت سے اس فلاں فلاں فلاں. آواز آئی ہے میرے مخلص ترین عاشق و صادق بندے, تو نے میرے حکم میں جود و کرم اور میرے جلال کے تبسل سے جو کچھ طلب کیا تجھے عطا کرتا ہوں, دس دس دس, اور اس کے بدلے میں بھی چھوڑی دعا لکھی ہوئی ہے. اب یہ کل ہمارے گروپ میں, اسٹوڈنٹ گروپ ہے پیرس کا, اس میں کسی نے بھیجا. اب دیکھیں, میں نے تو ذرا بدتمیزی سے پڑھا ہے نا, سچی بات ہے, لیکن جس طرح انہوں نے کافی ردیف جوڑے میں, کتنا مزہ آئے گا. اور اس کو پکڑ کے تو لوگوں نے خود پورا پڑھنا بھی نہیں, اس کو اپنی ساری لسٹوں کو فارورڈ کر دینا ہے. جب میری نظر پڑی, پھر میں نے ان کو رات کو اس پہ ایک کمنٹ بھیجا, میں نے بلکہ آڈیو بھیجی تھی, سنانے کی ضرورت نہیں, لیکن میں نے ان میں یہی کہا تھا کہ ایسی باتیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں, لیکن یہ باتیں کیا اللہ نے اردو میں کی, اور کیا نبی کے سوا کسی سے اللہ نے ایسے جواب سوال کی؟ کیا وہی آئی اس کے بعد, ایک بار کہا دوسری بار کہا, یہ ضرورت نہیں لانی. ان ساری باتوں کو یہاں اس وقت کوٹ کرنے کا ایک تو مقصد آج کے دن کی نوعیت سے, دوسری یہ کہ آج کا مسلمان کیا اس کو منافقت سمجھتا؟ یہ تو نیکی کے نام پہ کر رہے, ہم تو گھر بیٹھے آپ کو مفت کے مشورے اور وظیفے دے رہے ہیں. اور کسی کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی, انہوں نے کوئی ایسی آج کے دن کے ساتھ کوئی دو نفل رکھے اور پھر مائک پہ آ کے کہتے ہیں اس عبادت کی سب کو اجازت ہے, میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کریں. بھائی آپ کون ہیں؟ میں تو نہیں آپ کو جانتی, مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا, صرف آپ کا حال الیہ اسلامی کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ یہ نہیں چاہتا تھا اللہ. یہ بھی ایک تیسری وجہ, اللہ نے اپنے دین کی حفاظت اتنے خوبصورت طریقے سے کی کہ صحابہ ان چیزوں میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اس لیے منافقت کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دیا, الگ کر دیا. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تجالسوہم, مت بیٹھو ان کے ساتھ, ولا تکلموہم, ان کے ساتھ بات بھی نہ کرو. کیوں؟ یہ گندگی تو مسلمانوں میں آئے گی. یاد رکھیے, آج بھی سچے کھرے مسلمان جب محفلوں میں اور موقعوں پہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو اپنے دین کے بارے میں مشکوک ہو کے اٹھتے ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے تمہارے ساتھ بیٹھنے والے, تمہارے گھروں میں آنے والے, تمہارے کھانے والے متقی ہوں. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نبی کی سنتوں اور احادیث کی حفاظت سکھاتا ہے. اور اپنے جیسے گناہ گار, ایک میں نے وظیفہ بنایا, وہ کل کہے گی میں بھی کو بنا کے لاؤں گی, میں بھی تمہیں کوئی طریقہ بتاتی ہوں, کیونکہ یہ سچی بات ہے, پڑھے لکھوں کا علم اور ہوتا ہے اور ان پڑھوں کا علم بالکل فرق ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی طریقہ جو پیچھے بھی انہوں نے کیا, پہلے زبانی باتیں کرتے ہیں, جب نہیں مانی جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں, اس پہ مزید باتیں کر جاتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول تمہارے اب فیوچر کے رویے کو دیکھے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة, پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا سب جاننے والا غیب اور حاضر کو. یہاں پھر نوٹ کریں, نبی نہیں جانتے غیب اور شہادہ کو, نبی تمہارے ظاہر پہ قیاس کریں گے, تم بس اللہ کے سامنے اس کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔